چھوٹے ہوں یا بڑے، وہ مویشی ہوں یا چوپائے، بشرطے کہ وہ حلال ہوں. ان کی تفصیل سورہ مائدہ، سورہ انعام اور بعض دوسرے مقامات پر موجود ہیں. تو عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو قربانی پیش کی جاتی ہے، اس قربانی کی طرف اشارہ ہے کہ اس قربانی کے گوشت میں سے تم خود بھی کھا سکتے ہو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہو اور نادار مسکین غریبوں کو بھی دے سکتے ہو. اس لیے فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھا سکتے ہو اور دوسروں کو بھی دے سکتے ہو. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، جب حج کے مناسک سے فارغ ہو جاؤ پھر، ثم پھر، لیقضوا تفثهم، وہ دور کریں اپنی میل کچیل. یقضوا اور یوفوا اور یطوفوا، یہ تین صیغے ہیں جو اس آیت نمبر 29 میں مضارع کے صیغے آئے ہیں، یقضوا یوفوا اور یطوفوا، اور ان تینوں سے پہلے حرف لام داخل ہوا ہے، یہ لام امر کا لام ہے. ثم لیقضوا، پھر چاہیے کہ وہ دور کریں. وَلْيُوفُوا، اور چاہیے کہ وہ پوری کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا، اور چاہیے انہیں کہ وہ طواف کریں. تو ثُمَّ لْيَقْضُوا، پھر انہیں چاہیے کہ وہ دور کریں. تَفَثَهُمْ، اپنی میل کچیل. تَفَث، یہ تَفَث کہتے ہیں وہ میل جو ناخنوں میں جم جاتی ہے، ناخنوں کے اندر آ جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے، اس کو تَفَث کہتے ہیں. اور اس سے مراد بدن کا وہ میل کچیل ہے، احرام کی وجہ سے کئی دن تک انسان خوشبودار صابن یا صابن سے نہا نہیں سکتا اور مشقت اور تکلیف ہوتی ہے، اور اس وجہ سے بدن اور احرام میلا کچیلا ہو جاتا ہے، ناخن بڑھ جاتے ہیں کہ ان ایام میں ناخن نہیں لے سکتا، اپنے جسم کے بال نہیں لے سکتا. تو اس لیے فرمایا کہ احرام کی پابندیاں جو ہی ختم ہو اور تم احرام کھولو تو تمہیں چاہیے کہ تم غسل کرو اور اپنے بدن کو پاک صاف کرو. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور حج اور عمرہ کرنے والے لوگوں میں سے کسی نے اگر کوئی نذر منت مانی ہے تو اسے پورا کرے. نذر اور منت کے بارے میں اس سے پہلے بارہا ہم بیان کر چکے کہ نذر منت کو کہتے ہیں اور یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہیں ہے. منت جس کو نذر کہتے ہیں، جب بھی مانی جائے گی اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے مانی جائے گی. اگر کوئی منت یا نذر غیر اللہ کے لیے مانی گئی ہے، کسی مرے ہوئے بزرگ یا اس کی قبر یا خانقاہ یا مزار یا کسی بھی اس طریقے کا کوئی معاملہ ہے، تو یہ اسلام میں حرام ہے، کیونکہ عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں ہے. تو نذر لغیر اللہ، اس کو منت کہتے ہیں، کسی بھی نام پر جو اللہ کے علاوہ ہو، یہ عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں ہے. تو نذر لغیر اللہ، اس کو منت کہتے ہیں، کسی بھی نام پر جو اللہ کے علاوہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، قبر ہو، کوئی مبارک مقام ہو، کسی بھی قسم کی نذر اور منت یہ جائز نہیں ہے. نذر صرف اللہ کے نام پر اسی کے لیے مانی جائے گی. تو اگر کسی نے ایسی نذر مانی ہے، یوفو، اسے چاہیے کہ وہ پوری کرے. وَلْيُوفُوا، اور وہ پوری کریں، نُذُورَهُمْ، اپنی نذروں اپنی منتوں کو. وَلْيَطَّوَّفُوا، اور انہیں چاہیے کہ وہ طواف کریں. بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس قدیم گھر کا، عتیق قدیم گھر کو کہتے ہیں، یعنی سب سے پہلا گھر، اللہ کا سب سے پہلا گھر یہی کعبہ ہے. اس کے جو نام ہیں ان ناموں میں ایک نام یہ بھی ہے کہ البیت العتیق، سب سے قدیم، سب سے پہلا گھر اللہ کا. تو یہ اس سے مراد طواف زیارت ہے. طواف زیارت کے بعد چونکہ انسان احرام کھول دیتا ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور وہ طواف زیارت کر لیں اور اس طریقے پہ اپنے مناسک کو وہ مکمل کریں. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
میرا سوال یہ ہے، انسان کے مرنے کے بعد آنکھوں کا وقف کرنا، اس کے بارے میں اسلام کیا ہے؟ اعضا، انسان کے اعضا کی پیوندکاری اور مرنے کے بعد کسی شخص کے اعضا کو زندہ شخص کے جسم میں داخل کرنا تاکہ اس سے زندہ شخص فائدہ حاصل کرے، اعضاء کی پیمنکاری زندگی میں اس کے تمام علماء قائل ہیں، لیکن مرنے کے بعد کا جو معاملہ ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد مرنے والے شخص کی حرمت کہیں زیادہ ہو جاتی ہے. جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی جسم کا کوئی بھی حصہ اس کو اس کے جسم سے الگ نہ کیا جائے، یہ چیز شرعاً جائز نہیں ہے. متاخرین اور جدید علماء میں سے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں یا میرا دل یا جسم کا کوئی اور حصہ، اس ذمہ دار علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ عمل جائز ہے اور یہ کسی زندہ شخص کے جسم میں اس کی آنکھیں لگائی جا سکتی ہیں. جمہور علماء اس کے قائل نہیں ہیں. علماء کا ایک گروہ جو کہ تعداد میں بہت کم ہے، ان کے دلائل کمزور ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اس بات کا فتویٰ کیا ہے کہ یہ عمل جائز ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں امام تلاوت خاموشی سے کیوں کرتے ہیں، اس کی صحیح وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ظہر اور عصر میں امام کیوں خاموشی سے تلاوت کرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہے اور آپ کے صحابہ نے آپ سے یہ عمل سیکھا اور امت تک پہنچا ہے. ہمارے لیے یہ بات کفایت کرتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. جس چیز کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ بتایا ہو، صحابہ نے بھی کچھ نہ پوچھا ہو اور نہ صحابہ سے کوئی قول مرغوب ہو، تو اس بارے میں ہمیں بھی خاموشی سے اس پہ عمل کرنا چاہیے. بعض چیزوں کی حکمتیں اور بعض احکامات کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں اور بعض کے بارے میں شارع خاموش ہے، قرآن و حدیث اس معاملے میں خاموش ہے. اور بعض معاملات میں یہ ہوا کہ تابعین اور سلف صالحین نے اپنے اجتہادات کے ذریعے بعض حکمتوں کو بیان کیا ہے جو کہ درست بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں. پہلا سوال احرام کی حالت میں خواتین کے چہرے کے پردے کے بارے میں ہے. اس سے پہلے اس مسئلے کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک سے زائد مرتبہ بیان کر دیا گیا ہے کہ احرام کی حالت میں متفق علیہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرمہ خاتون جو ہے وہ احرام کی حالت میں اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کو کھلا رکھے گی، احرام کی حالت میں اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کو کھلا رکھے گی. یہ متفق علیہ حدیث. اس سے یہ ثبوت کم از کم مل گیا کہ اگر احرام کی حالت نہ ہو تو چہرے اور ہاتھوں کو چھپائیں گے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کو چھپانے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، تو سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں مسلم عورت مسلم خاتون صرف اپنے ہتھیلیوں اور اپنے چہرے کو کھلا رکھے گی. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر احرام کی حالت میں نہیں ہے تو وہ چہرے کو بھی چھپائے گی اور ہتھیلیوں کو بھی چھپائے گی. اور ام سلمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما امہات المؤمنین، دونوں ازواج مطہرات میں سے ہیں اور امت کی مائیں ہیں، یہ فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں ہم نے اپنے چہرے کو کھلا رکھا ہوا ہوتا تھا. احرام کی حالت میں ہمارے چہرے کھلے ہوتے تھے، لیکن جب ہمارے قریب سے مرد گزرتے تھے تو ہم چہرے کو پردے سے چھپا لیا کرتی تھی. ان دونوں حدیث ان دونوں احادیث میں جو مطابقت اور تطبیق ہے وہ علماء نے اس طریقے سے کی ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ احرام کی حالت میں کسی ایسی جگہ محرمہ جو احرام والی خاتون ہے وہ بیٹھی ہوئی ہو یا جا رہی ہو جہاں غیر محرم مرد نہ ہو، بس یا گاڑی کے شیشوں پہ پردہ ہو یا کوئی ایسا مقام یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں غیر محرم مرد نہ ہو، تو اس صورت میں اس خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہتھیلیوں اور چہرے کو چھپائے. اور اگر کسی طرح غیر محرم مرد ہو تو پھر اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ احرام کی حالت کا چہرے اور ہتھیلی کو کھلا رکھے, اس لیے کہ امہات المؤمنین جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہیں ان سے زیادہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہا ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ جب ہم احرام باندھتی تھی تو چہرے اور ہتھیلی کو کھلا رکھتی تھی گھر میں, لیکن جب ہمارے قریب سے مرد گزرتے تھے تو ہم چہرے کو چھپا لیا کرتی تھی. تو اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ چونکہ آج کے دور میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں غیر محرم مرد نہ ہو, حرم کے اندر بھی مرد ہیں, مینا اور عرفات میں بھی مرد ہوتے ہیں, بس میں بھی مرد ہوتے ہیں, راستے میں بھی مرد ہوتے ہیں. تو جو چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ مسلم خاتون ہر حال میں پردہ کرے گی اگر وہ اللہ سے ڈرتی ہے اور قیامت کے دن سے ڈرتی ہے, اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا حشر قیامت کے دن ازواج مطہرات کے ساتھ ہو, اور جنت میں اس کا ساتھ عائشہ کے ساتھ ہو, اور اس کا ساتھ خدیجہ کے ساتھ ہو, اور اس کا ساتھ فاطمہ اور دوسری بنات نبی رضی اللہ عنہن اجمعین ان کے ساتھ اگر یہ رہنا چاہتی ہے قیامت کے دن اور جنت میں, اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو بات بھی اس تک پہنچ جائے اس پر بغیر کسی ہیلے بہانے اور حجت کے فوراً لبیک کہتے ہوئے عمل کرے, اس طریقے سے صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین کیا کرتی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات پہنچتی فوراً اس نے عمل کرنا شروع کر دیتی تھی. حجاب کا حکم جب نازل ہوا اس سے پہلے صحابیات پردہ نہیں کرتی تھی, لیکن جب حجاب کا حکم نازل ہوا سب نے موٹی موٹی چادریں خریدی اور جن کے پاس بڑی چادریں تھیں انہوں نے دو ٹکڑے کیے, لیکن اپنی بہن کو موجود نہیں ہوگی تاکہ وہ جب گھر سے باہر نکلے تو پورے جسم سے موٹی چادر میں چھپا لیں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. تو احرام کی حالت میں مسلم خاتون اپنے چہرے کو بھی چھپائے گی, اپنی ہتھیلیوں کو بھی چھپائے گی. اب یہ جو مسئلہ ہے یہ چہرے کے ساتھ کپڑا نہیں لگنا چاہیے, اس کے لیے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. یہ ایک فقہی مسئلہ ضرور ہے لیکن کسی صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ملتا کہ عورت چہرے کے ساتھ کپڑے کو نہیں لگائے بلکہ کوئی کپڑا وغیرہ لگائے, وہ چیز جائز نہیں ہے. بلکہ جو چیز جائز اور مناسب اور بہتر اور افضل اور ضروری اور واجب ہے وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں بھی مسلم خاتون عمرہ کرے یا حج کرے, وہ اپنے چہرے کو بھی چھپائے اور اپنی ہتھیلیوں کو بھی چھپائے. البتہ اگر کہاں ایسی جگہ بیٹھنے کا اتفاق ہو اس خاتون کو یا جانے کا اتفاق ہو جہاں غیر محرم مرد نہ ہو تو اس صورت میں یہ چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہے اور ہتھیلیوں کو کھلا رکھ سکتی ہے. یہ سوال یہ ہے کہ کیا جدہ میں رہنے والے لوگ عمرہ ادا کرنے کے بعد واپس آ کر جدہ میں اپنے بال کٹوا سکتے ہیں؟ اگر وہ لوگ احرام کی حالت میں ہیں اور انہوں نے عمرہ کیا اور احرام انہوں نے نہیں کھولا اور احرام کی پابندیاں انہوں نے نہیں توڑی اور احرام کی پابندیوں میں وہ موجود ہیں, احرام کی حالت میں ہیں, تو وہ جدہ آ کر اپنے سر کے بال لے سکتے ہیں. دوسرا سوال تحیت المسجد کے بارے میں ہے, جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو تحیت المسجد دو رکعت نفل ضرور پڑھنی چاہیے. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ متفق علیہ ہے, اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتى یصلی رکعتین. اذا دخل احدکم المسجد, تو تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو فلا یجلس حتى یصلی رکعتین, اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک دو رکعت تحیت المسجد میں بیٹھے. تو جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک دو رکعت تحیت المسجد میں پڑھیں. البتہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ کیونکہ تین اوقات ایسے ہیں کہ جن میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے سجدہ کرنے سے اور نماز پڑھنے سے منع کیا ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث خاص ہے اور دوسری حدیث عام ہے, اور بعض کے نزدیک اوقات کی حدیث خاص ہے اور یہ عام ہے. تو احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر زوال کا وقت ہو, سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کا وقت ہو, یا سورج کے غروب ہونے سے پہلے کا وقت ہو عصر کے بعد, فجر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک, یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت کوئی نماز بننی جائز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ اشراق کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی بھی مقبول نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن فجر کی نماز سے لے کے طلوع آفتاب تک کوئی بھی نماز پڑھنی یہ منع ہے. اسی طریقے سے زوال کا وقت جو کہ ظہر کی اذان سے پہلے کا وقت ہے, جب سورج بالکل آسمان کے بیچ میں ہوتا ہے اس کو زوال کہتے ہیں, اس وقت کوئی نماز نہ پڑھی جائے, نہ نفل اور نہ دوسری نماز. اور تیسرا وقت جو ہے عصر کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک, ان اوقات میں تحیت المسجد یا کوئی بھی اور نفل نماز نہ پڑھی جائے, یہ احناف کا قول ہے. لیکن باقی ائمہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم یہ دیا ہے کہ جب بھی جس وقت بھی تم مسجد میں جاؤ دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لیا کرو. دونوں قول اور دونوں احادیث درست ہیں. اب جو شخص چاہے تو اس حدیث پہ عمل کرے جس میں یہ ہے کہ تم جس وقت کی مسجد میں جاؤ دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لو, کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے, اس کے لیے یہ کام جائز ہے, اس لیے کہ حدیث میں یہ بات موجود ہے. اور جو لوگ ان تین اوقات میں یہ نماز نہیں پڑھتے وہ بھی حق پہ ہیں, ان کی بات بھی درست ہے, اس لیے کہ ان کے پاس بھی صحیح حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین اوقات میں سجدہ کرنے سے منع کیا ہے. وہ دونوں عمل جائز ہیں اور دونوں چیزیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں. ایک سوال عمرے کے بارے میں ہے کہ عمرے کے بعد جو لوگ اپنے بال ڈینچی سے تھوڑے سے لیتے ہیں اور پورے سر کے بال نہیں لیتے, ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سے پہلے اس سوال کا جواب کئی مرتبہ دیا جا چکا ہے کہ احرام جس چیز سے کھلتا ہے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد, سب سے آخری جو چیز واجب ہے عمرہ کرنے والے پہ, واجبات عمرہ میں سے آخری واجب وہ یہ ہے کہ جب وہ سعی سے فارغ ہو تو سعی سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سر کے بال نہ لے, اس کے بعد وہ اپنا احرام کھولے گا. سر کے بال لینے کے بارے میں دو الفاظ ہیں قرآن و حدیث میں, حلق اور قصر. اور عربی لغت کے اعتبار سے اور جو محدثین اور فقہا اور سلف صالحین اور علماء امت رحمہم اللہ اجمعین اور جزاہم اللہ خیرًا جو ذمہ ہیں, انہوں نے جو مفہوم بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حلق کہتے ہیں پورے سر کے بالوں کو اس طرح سے لے لینا, بالکل صاف کرنا, اس کو حلق کہتے ہیں. اور قصر کہتے ہیں سر پہ مشین پھروانا, پورے سر پہ مشین پھروانا, یہ قصر کی ایک شکل ہے. اور قصر کی دوسری شکل یہ ہے کہ پورے سر کے بالوں کو انگلیوں کے اندر جو تین پورے ہوتے ہیں ایک پورے کے برابر سر کے تمام بالوں کو چھونا کرنا, یہ صورت میں جواز ہے. تو یا تو آپ اس طرح سے بال لیں اور یا سر پہ مشین پھروائیں اور یا کینچی سے سر کے تمام بال لیں. جب کینچی سے سر کے تمام بال لینا چاہیں گے تو نہ آپ خود لے سکتے ہیں نہ دوسرا کوئی شخص سر کے تمام بال لے سکتا ہے, یہ بال وہ لے گا کہ جس کا یہ کام ہے, وہ اس کام میں ماہر ہے. تو اس آدمی کے پاس آپ کو دکان میں جانا پڑے گا, حجام کے پاس دکان پہ آپ جائیں گے تو وہ آپ کے سر کے دائیں دائیں آگے پیچھے اور بیچ پورے سر سے اتنے بال لے گا. اگر پورے سر سے اتنے بار اس نے لے لیے تب تو آپ کا عمرہ کھل گیا, یعنی عمرہ ہو گیا, احرام کھل گیا. اب آپ پہ کوئی چیز حرام نہیں رہی, احرام آپ کا کھل گیا, عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, آپ کینچی سے صرف یہاں سے چند باندھ لیتے ہیں اور یہاں سے چند باندھ لیتے ہیں, یہ عورتوں کے لیے ہے, آپ ماشاء اللہ مرد ہیں تو آپ کے بارے میں حسن زل ہے کہ آپ مرد ہیں تو آپ اس حسن زل کو برقرار رکھیں, یہ عورت بننے کا شوق ہے آپ کو. تو یہاں سے چند بال لینا اور یہاں سے چند بال لینا یہ عورتوں کے لیے ہے. تو اگر آپ کا تعلق اس جنس سے ہے تو وہ تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ بال یہاں سے لے لیجیے, تھوڑے سے یہاں سے لے لیجیے, بلکہ یہاں سے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے, عورتوں کے لیے بائیں طرف سے بھی کافی ہے. تو آپ کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ صرف بائیں طرف سے لے لیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں میں سے پیدا کیا ہے اور آپ باقی مرد ہیں تو پھر آپ کے لیے ایک راستہ تو یہ ہے کہ سر کے پورے بال اس طرح سے صاف کروائیے اور یا مشین کروائیے اور یا پھر حجام یا نائی کے پاس جائیے اور وہ آپ کے سر کے پورے بال لے لے گا. جو لوگ کثرت اکثریت ایک کام کرتی ہے یہ دلیل نہیں ہے. سب لوگ اس طرح کرتے ہیں, وہاں لوگ منع کیوں نہیں کرتے, علماء کیوں منع نہیں کرتے, یہ چیز دلیل نہیں ہے. علماء لاکھوں لوگوں کو منع نہیں کر سکتے, یہ تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جو عبادت اللہ کی آپ کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ سیکھیے کیا کرنا ہے. جو عبادت کرنا چاہتے ہیں واجب ہے آپ نے کہ پہلے عبادت کا طریقہ سیکھیے. دنیا کا کوئی کام بغیر سیکھے آپ نہیں کرتے, اور دین کو آپ نے اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے جس طرح آپ کے جی میں آئے نماز پڑھتے ہیں, جس طرح جی میں آئے حج کرتے ہیں, جس طرح جی میں آئے عمرہ کرتے ہیں, بعد میں پوچھتے پھرتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا تھا دم دوں یا نہیں دوں, یہ کروں یا نہیں دوں. تو آپ پہلے پوچھ لیا کیجیے. جو عبادت کرتے ہیں الحمدللہ ہر جگہ علماء موجود ہیں, ہم راہل موجود ہیں, کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ہر عبادت کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اس عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے. تو آپ تمام اپنے مسلمان بھائیوں کو بتا دیجئے کہ عمرے میں بالوں کے لینے کا یہ طریقہ ہے. اگر کسی شخص کا عذر ہے کہ سر پہ داڑھی نہیں ہے تو وہ ایک عذر کی صورت ہے, یہ عام حالت پہ اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. عام حالت کی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کے سر پہ بال ہوتے ہیں اور وہ اپنے ان چہیتے اور لاڈلے بالوں کو قربان نہیں کرنا چاہتے. نماز کے اندر جو قومہ ہے رکوع کے بعد جب ہم لوگ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں. اس کے بارے میں ایک سوال کیا گیا ہے کہ اس قومے میں عموماً ایک دعا پڑی جاتی ہے, وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو قومہ جب رکوع کے بعد آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ متفق علیہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی پوری ترتیب اور طریقہ کیفیت بیان کی ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ رکوع کے بعد جب تم سر اٹھاؤ تو کھڑے ہو جاؤ بالکل ٹھیک ٹھاک طریقے سے سیدھے, حتیٰ کہ تمہارا پورا بدن قرار پکڑ لے اور پورا بدن ٹھہر جائے. اس کے بعد جو ہے پھر تم ربنا لک الحمد, رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کہو سمے اللہ لمن حمدہ. سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے جب رکوع سے سر اٹھا رہے ہوں تو سر اٹھاتے ہوئے آپ یہ کہیں سمے اللہ لمن حمدہ, یہ کہہ کر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں. جب سیدھے کھڑے ہو جائیں, سیدھے کھڑے ہونے کے بعد اب آپ یہ کہیں کہ ربنا لک الحمد, یا ربنا ولک الحمد, یا اللہم ربنا ولک الحمد, مختلف دعائیں ہیں. اس کے بعد اور چند دعائیں ہیں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ نے وہ دعائیں پڑھی ہیں, ان میں کافی مشہور دعائیں بھی ہیں, ایک سے زائد دعائیں ہیں. ان میں ایک مشہور دعا یہ ہے کہ ربنا لک الحمد حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیہ. اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے یہ دعا پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ آسمان سے اترے اور وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہر فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ اس دعا کے ثواب کو وہ پہلے اوپر پہنچائے, اللہ کے سامنے پیش کرے. اس دعا کی یہ برکات ہے. نماز کے جو مسائل ہیں, نماز پڑھنے کا صحیح مسنون طریقہ, عموماً اس بارے میں ہمارے یہاں بہت اختلاف ہے. فقہی مسائل اپنی جگہ لوگ بیان کرتے ہیں اور مختلف فرقوں اور مختلف مسالک کے لوگ نماز کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ طہارت اور نماز اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح طریقے سے پڑھا اور سمجھا جائے, اس کے مخصوص دروس ہو رہے ہیں. تو طہارت سے متعلق جتنے مسائل ہیں, تیمم کے مسائل, غسل کے مسائل, استنجے کے مسائل, اور جتنی پاکی پلیدی کے جو مسائل ہیں, وضو کا طریقہ, یہ تمام چیزیں بیان ہو چکی ہیں. طہارت کے مسائل کے نام سے کیسٹ موجود ہیں, اور اب نماز کے مسائل کا آغاز ہو چکا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ نماز کا درس مکمل ہو جائے گا اور یہ تمام کیسٹ آپ تک پہنچ جائیں گی. ان کے اندر نماز پڑھنے کا صحیح مسنون طریقہ موجود ہے تمام احادیث کی روشنی میں. ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو لوگ مقیم ہیں, باہر سے آئے ہوئے لوگ جو کہ یہاں کے مقامی نہیں ہیں, وہ لوگ یہاں فجر نماز پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے. تو چونکہ ہم لوگ اس سوال کا جواب آپ کا یہ سوال آپ نے بھی پوچھا ہے کہ مکے اور مدینہ اگر ہم لوگ جائیں تو قصر پڑھیں یا پوری نماز پڑھیں گے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ چونکہ جس شہر میں آدمی مستقل مقیم ہو جاتا ہے تو وہ اس شہر کا باشندہ بن جاتا ہے, اس کے لیے یہی ہے کہ وہاں پوری نماز پڑھیں. کیونکہ ہم لوگ مستقل یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں, مستقل سے مراد یہ ہے کہ طویل مدت تک کسی کا جی نہیں جاتا واپسی جانے کو. تو اب جو لوگ گئے ہیں وہ تو مخصوص حالات کی وجہ سے گئے ہیں, ورنہ تو مستقل مدت سے مراد یہ ہے کہ طویل عرصے تک یا کم از کم جن ایام یا جب تک عقد وغیرہ ایگریمنٹ وغیرہ ہوا کم از کم ان ایام تک آدمی یہاں رہے تو اس کا اطلاق سفر پہ قصر پہ نہیں ہوتا. تو وہ لوگ یہاں پوری نماز پڑھیں. البتہ چونکہ ہم لوگ یہاں مقیم ہو گئے ہیں اب ہم لوگ اہل جدہ میں سے ہیں, جو جدہ میں مقیم ہیں وہ اہل جدہ میں سے ہیں. تو جس طریقے پہ جدہ کے لوگ جب عمرہ کرنے جائیں گے تو وہ احرام اپنے گھر سے باندھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اور مکے کے درمیان میقات نہیں ہے, ہم لوگ اہل میقات میں سے ہیں, یعنی میقات کی حدود کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں, ہمارے لیے کوئی میقات نہیں ہے, اس لیے جدے کے لوگ یہاں سے احرام باندھتے ہیں. لیکن جو لوگ جدے کے باہر سے جدہ آئیں اور پھر یہاں سے وہ جائیں عمرہ کرنے کے لیے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہاں سے احرام باندھ کے آئیں. اگر آنے سے جدہ پہنچنے سے پہلے ان کی نیت یہ تھی کہ ہم نے جدے بھی جانا ہے عمرہ بھی کرنا ہے تو پھر وہاں سے احرام باندھ کے آئیں گے, جدے سے وہ احرام نہیں باندھ سکتے کیونکہ وہ اہل جدہ میں سے نہیں ہے. مستقل اہل جدہ وہ لوگ یہاں جدہ میں نہیں رہتے, وہ اہل جدہ نہیں ہے. ہم لوگ چونکہ مستقل یہاں رہتے ہیں اس لیے ہم لوگ اہل جدہ میں سے ہیں. تو ہم جب مکہ جائیں یا مدینہ جائیں تو مسافت کے اعتبار سے یہ ہمارے لیے سفر ہے. اگرچہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ ایام یا میل, لیکن تمام احادیث کو جمع کرنے کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اگر ہم لوگ مکہ یا مدینہ جائیں تو ہم لوگ قصر نماز پڑھیں گے. اگرچہ بعض فقہا کے نزدیک پوری نماز ہے لیکن اگر ہم لوگ جائیں مکہ یا مدینہ تو ہم لوگ قصر نماز پڑھیں گے.